درود دیگه محمد و آل محمد صلی الله فاتحة الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت خير المنصوب عليهم درود به محمد و آل محمد صلی الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود به محمد و آل محمد پروردگار عالم نے دین مومن کے اندر جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ سب کا سب کسی نہ کسی مصلحت کسی نہ کسی حکمت کے تحت کچھ مصلحتیں ایسی ہیں جو ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں ہم سمجھ پاتے ہیں جان لیتے ہیں خدا تعالیٰ کے اس حکم کے پیچھے شاید مطلب یہ ہوگا کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جن کی مصلحت ہمیں فوراً سمجھ میں نہیں آتی بعض اوقات صدیوں انسانوں کو گزر جاتے ہیں تب وہ سمجھ پاتے ہیں کہ یہ جو خدا تعالیٰ نے حکم دیا تھا کس مصلحت کے تحت تھا تبدیل بھی کرتے ہیں تو فوراً سمجھ میں نہیں آتا کہ تبدیلی سے نقصان کیا ہوا شاید اچھی مثالوں سے ایک مثال وراثت کے قوانین ہے خدا تعالیٰ نے وراثت کا قانون رکھا ہے خواتین کو حصہ دیا ہے وراثت میں اس حصے کو نصف رکھا دنیا والوں نے دو طرح سے رد عمل دکھایا جب پہلے خدا تعالیٰ نے کہا کہ عورت کو حصہ ملنا چاہیے تو دنیا والوں نے کہا کہ یہ غلط ہے عورت کو حصہ نہیں ملنا چاہیے عربوں میں رواج نہیں تھا خواتین کو ارث دینے سے مقابلہ کیا دنیا کی مختلف ثقافتوں میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی آپ دنیا کی مختلف ثقافتوں کی تاریخ پڑھیں تو اکثر میں ایسا تھا کہ عورت کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا سمجھتے تھے کہ انسانوں کے ساتھ زندگی گزارنے والی کوئی چیز ہے بہت ساری ثقافتیں ایسی تھیں جہاں پہ خواتین کو ایک جنس کے طور پہ لیا جاتا تھا قابل خرید و فروش اور خریدتے تھے بیچتے تھے ضرورت کے تحت جیسے کوئی انسان کو اور چیز خریدتا ہے بیچتا ہے اسلام نے احترام دیا خداوند تعالی فرمایا من عمل صالح من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیات طیبہ، جو بھی عمل صالح کرے گا مرد ہو یا عورت، اگر مومن ہو اللہ پہ ایمان رکھتا ہو تو ہم اس کو پاک و پاکیزہ زندگی دیں گے۔ خدا نے دونوں کو برابر کی جزا کا وعدہ کیا، ارث میں سے خواتین کا حصہ مقرر کیا۔ دنیا صدیوں تک اسلام کے اس حکم کا مقابلہ کرتی رہی، کام نہیں دیں گے، عورت کو دینا غلط ہے، مختلف بات ہے۔ تقریباً 400 سال پہلے دنیا نے ایک ٹرن لیا، دنیا کا جو سرمایہ دارانہ نظام تھا اس نے دیکھا کہ عورت بہت سستا لیبر ہے، سستا مزدور ہے، اگر یہ مزدور کی جگہ کام کرے آدھے پیسے میں بھی کام کرنے کو تیار ہے، تو انہوں نے خواتین کو مزدوری کی طرف لانے کی کوشش کی۔ تاریخ موجود ہے کیوں اس کام کو کیا، کیسے کیا، خواتین کو لائے میدان کے اندر، پہلے مزدور کے عنوان سے لائے، اس کے بعد نمائش کے عنوان سے لائے، اس کے بعد اس وقت تقریباً اسی جگہ پہنچ گئے، پھر دوبارہ جنس کے طور پر، کمیونٹی کے طور پر۔ اس دفعہ جب خواتین کے بظاہر حقوق دیتے ہوئے ان کو مزدور بنا کر لائے تھے تو کہا کہ یہ جو اسلام نے نصف دیا ہے یہ ظلم کیا ہے۔ پہلے اعتراض یہ کیا تھا کہ عورت کو کیوں دیتا ہے اسلام، یہ غلط کرتا ہے، اب اعتراض یہ شروع کیا کہ یہ جو نصف دیتا ہے یہ غلط کرتا ہے۔ صدیوں چاہیے ان کو اس بات کو پھر سمجھنے میں کہ جس طرح پہلے انہوں نے 600-700 سال گزار دیا اس بات کو سمجھنے میں کہ عورت کو دینا چاہیے، اب اس بات کو سمجھنے میں کہ نہیں، جتنا خدا نے مقرر کیا ہے اتنا ہی صحیح مقرر کیا ہے۔ اسلام کے احکام کو سمجھنے میں وقت لگ جائے گا، کچھ احکام ایسے ہیں جو فوراً سمجھ میں آتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں اللہ کا دین یہ حکم دے کر انسانوں سے کیا چاہتا ہے۔ اور بالاخص میں اور آپ اگر واقعاً امام کی تشریف آوری کے موقع پر ایک عالمی تبدیلی کا انتظار کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے، اسلام نے جتنا جو کچھ کہا ہے جیسا کہا ہے اس پر عمل شروع کر دیں۔ جو قوم خود اسلام پر عمل نہیں کرے گی وہ دنیا کو اسلام کی دعوت کیسے دے سکتی ہے؟ اور امام کا لشکر لڑنے کے لیے کم ہے، دعوت دینے کے لیے زیادہ ہے، اس کا کام ہے دوسروں کو اسلام کی طرف بلائے۔ جنگ بھی کرتے ہیں تو اسی لیے کریں گے کہ لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینی، جیسے رسول خدا کے زمانے میں لشکر تھے، رسول خدا کے زمانے میں لشکر اس لیے نہیں تھا کہ اس کا اصلی کام یہی تھا کہ وہ بس جنگ کرے، نہیں، اصل عرض کرتا چلوں کہ رسول خدا کے زمانے میں لشکر کوئی فوج کی صورت میں نہیں تھا، فوج نہیں ہوتی تھی، مدینے پہ حملہ ہونے کی خبر آتی تھی کہ بھائی مدینے کے اوپر حملہ ہونے والا ہے، نبی خدا اعلان کر دیتے تھے کہ اس وقت مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت واجب ہے، جیسے ہی اعلان ہوتا تھا واجب ہے، وہ جو عام لوگ ہوتے تھے یہ اپنی زندگی چھوڑ کر لشکر میں شامل ہو جاتے تھے، لشکر بنا لیتے تھے۔ کیا نبی کے پاس آ کر لشکر میں شرکت کرنے کے پیسے لیتے تھے؟ نہیں، تنخواہ تھی اس بات کی کہ آپ شرکت کریں گے لشکر میں تو آپ کو پیسے ملیں گے، نہیں، تو یہ اسلحہ نبی دیتے تھے یا خود لاتے تھے؟ خود لاتے تھے۔ گھوڑا کون دیتا تھا؟ نبی دیتے تھے، خود لاتے تھے، خود لانا پڑتا تھا۔ جتنے عرصے جنگ کرتے تھے اس کے پیسے نہیں ملنے تھے تو ان کی معاش کا کیا ہوتا تھا؟ یہ سب قربانی دینی پڑتی تھی، سب قربانی دینی پڑتی تھی، یعنی اپنی کھیتی باڑی، مال مویشی، تجارت سب ترک کر کے نبی کے ساتھ لشکر میں جاتے تھے۔ بعض اوقات اس لشکر کو مہینوں لگ جاتے تھے، جنگ صفین میں 8 مہینے لگے تھے، 8 مہینے لگ گئے تھے امیر مومن کو، وہاں سے گئے واپس آئے 8 مہینے لگ گئے، 8 مہینے میں کوفہ کی زراعت میں کیا بچا ہوگا؟ اس پر اگر کوئی کہتا تھا کہ ہماری فصل کھڑی ہے ہم نہیں جا سکتے تو خدا کہتا تھا کہ یہ منافق ہیں، ان کو خدا پہ یقین نہیں ہے، یہ سمجھ رہا ہے انہوں نے کھیتی اگائی ہے، کھیتی خدا نے اگائی ہے، جو خدا کھیتی اگا سکتا ہے وہ تمہیں تمہارے جانے کے بعد اس کا پھل بھی دے سکتا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اب آپ سوچیے امام کے لشکر میں شرکت آسان ہوگی؟ آپ اور میں اپنی جابس چھوڑ لیں گے، اپنے بزنسز چھوڑ دیں گے، اپنی زندگی کی مشغولیتیں چھوڑ دیں گے، ایک ایسے کام میں شرکت کریں گے جس میں تنخواہ نہیں ملنی ہے، जिसमें वापसी पे कुछ नहीं पता कि क्या होना है, वापस जिंदा आएंगे भी या नहीं आएंगे। फिर जिन्होंने साथ पिछले जमानों में ये कहकर छोड़ा था कि हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारी फसल खड़ी है, वो मुनाफिक कहलाए थे। आज हमारे हमसे कोई दीन का काम कहे कि दीन के नाम पे ये करो, और सामने वाला ये कहे कि भाई मेरे ऑफिस टाइमिंग 5 बजे खत्म होते हैं, मैं 5 बजे की बात कर सकता हूं, तो ये वैलिड एक्सक्यूज है हमारे पास, सही एक्सक्यूज है। ठीक है भाई, माश का मामला है, 5 बजे फारिग होगा, 5 बजे की बात करेगा, कोई उसके ऊपर गिरफ्त नहीं कर सकता कि भाई देखो ये दीन के लिए काम नहीं करता। क्यों? उनको कहेगा भाई पहले नौकरी फिर दीन, उस जमाने में कर सकते थे। आप देख रहे हैं हम लोग जो अहले बैत के मानने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह इमाम का नाम लेते हैं, अल-अजल अल-अजल कहते हैं, अभी हमारी ज़हनियत भी उस हद तक नहीं पहुंच पा रही कि हम अपने दीन के नाम पर कभी ज़रूरत पड़े, मैं नहीं कह रहा हर रोज़, कभी ज़रूरत पड़े तो इसको छोड़ के देखें, नुकसान उठाएं अपना, ज़रा देखें क्या होता है नहीं होता। हमें इस तरह से देखना पड़ेगा, इमाम के लश्कर में शिरकत जिस तरह कूफियों के लिए अमीरुल मोमिनीन के लश्कर में शिरकत मुश्किल थी, हमारे लिए भी मुश्किल हो सकती है। अब मैं सोचता हूँ कितना दिल गुर्दा चाहिए कि भाई आपकी फसल खड़ी हुई है, 15 दिन और रुकें तो फसल उतार लेंगे, 4 महीने का नतीजा निकलेगा, 4 महीने आपने मेहनत की, फसल खड़ी हुई है और मौला कह रहे नहीं अभी चलो, मैं इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि दुश्मन सर पर खड़ा है, इंतजार करूंगा तो दुश्मन सरहदों के अंदर आ जाएगा, आपको फसल की कोई कंपनसेशन भी नहीं मिलनी है, फसल बर्बाद हो जाएगी, कोई काटने वाला नहीं होगा, खत्म हो जाएगी, कौन कुर्बानी देगा? कितने लोग इन कुर्बानियों के लिए तैयार हैं? हम लोगों ने बहुत सारे लोगों में, मतलब मैं अपने आप को भी शामिल करूंगा, हम लोग इमाम की तशरीफ आवरी के वाक़े को अभी तक तखय्युल समझ रहे हैं, यूं समझते हैं तारीख में है कि आना है, लिखा हुआ है कि आना है, नहीं मालूम कब आना है, ये नहीं सोचते अभी आना है। अब मैं अपना हिसाब करूं, मेरे भी बच्चे जिनको बज़ाहिर मेरी मेहनत मजदूरी से ही कुछ ना कुछ महीना गुजारने के लिए मिल रहा है और मुझे जाना है, नहीं मालूम कितनी मुद्दत के लिए, इमाम पे इतना यकीन करूंगा कि मैं जाऊंगा फिर? अच्छा, बाद में ऐसा था कि इम्तिहानात से भी गुजरना पड़ता था, मसलन वाकई बाद में खबर मिलती थी कि भाई तुम्हारे भी बच्चे पुरसकून नहीं है, भूख से भी गुजर रहे, उस वक्त अगर कोई मैदान छोड़कर भागता था तो वो कुफ्र के बराबर समझा जाता था, कोई मैदान छोड़ के भाग जाए उसे कुफ्र के बराबर समझा जाता था कि मैदान छोड़ के भाग गया। अगर मैं इमाम के लश्कर में शिरकत के लिए जाऊं, पीछे मुझे पता चले मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं, वैलिड एक्सक्यूज नहीं वापस आने के लिए, इमाम से कहूं कि मौला मैं ठीक है आपके लश्कर में आया था लेकिन मेरे बीवी बच्चे भी तो हैं, वो भूखे हैं प्यासे हैं, क्या करूं? ये सख्त इम्तिहान है, ये तो कोई मसला ही नहीं है कि मसलन मैंने स्टॉक किया हुआ है, लाखों रुपए पहले ही रखे हैं घर में कि भाई जब मैं जाऊं तो तुम लोग पुरसकून रहना, अपनी भी इंश्योरेंस करा के गया हूं कि मर जाऊं तो तुम्हें कुछ यहां से पैसे तो मिल जाएंगे, ये सब कहानी नहीं है, ये इमाम का लश्कर है। 1400 साल के बाद लश्कर बनेगा, हर किस्म की कुर्बानी ले लेंगे तब कहीं जाकर शिरकत कर पाएंगे, सादा काम नहीं होगा ये, ये बहुत सख्त काम होगा, हमें इन तमाम इम्तिहानों से गुजरना पड़ेगा जिसमें जंग बद्र वाले गुजरे हैं, जिसमें जंग उहद वाले गुजरे हैं। अभी सोचें हम लोगों की तैयारी है इन तमाम इम्तिहान के लिए, ये तैयारी कैसे बनेगी? इस्लाम के उसूलों पर अमल करें, जो इस्लाम सिखा रहा है उसको अहमियत दें। जब हम खुद से इस दौर में बगैर किसी जबर और इकराह के अल्लाह के दीन पर अमल करेंगे तब हमें आदत पड़ेगी ईसार करने की, कुर्बानी देने की। उस वक्त उम्मीद है कि हम अगर ईसार और कुर्बानी की आदत अपने अंदर ईजाद कर चुके हुए तब इमाम हमें बुलाएंगे तो कोई चीज़ हमारे पांव नहीं रोकेगी, फिर हमें जाने की ताकत होगी। अभी मुमकिन है बहुत सारे लोग सोचें कि वाकई कूफी लोग जाते कैसे थे, फिर मदीने वाले जाते कैसे थे और वापस आके करते क्या थे? अमीर मोमिनीन ने 4-4.5 साल कूफा पे हुकूमत की है, पहले मदीना में थे बाद में कूफा तशरीफ लिया है, सब मिला के 4-4.5 साल बनता है। 3 बड़ी जंगें लड़ी हैं, जमल, सिफीन, नहरवान। जब तक नहरवान खत्म होती कूफा की इक्तसादियात खत्म हो चुकी थी, कूफा की इक्तसादियात खत्म हो चुकी थी। तो जिन लोगों ने صلح امام کے موقع پر امام کی شہادت کے بعد ان کے فرزند کے ساتھ ساتھ نہیں دیا، معاویہ کے ساتھ صلح کو ترجیح دی، تو وہ یہ کہتے تھے کہ اہل بیت کا عدل اچھا ہے، دین اچھا ہے، دنیا ہاتھ سے جاتی ہے، تو ہم نے بہت قربانی دے دی، اب ہم معاویہ کے ذریعے دنیا بناتے ہیں، پھر بعد میں اہل بیت کا پھر ساتھ دیں گے. تو کہا 5 سال ہم نے علی کی خاطر قربانی دی، دنیا ہمارے ہاتھ سے چلی گئی، اب ہم کچھ دیر صبر کریں گے، معاویہ کا ساتھ دیں گے، نعوذ باللہ، اس کے نتیجے میں تھوڑی دنیا بن جائے گی، اس کے بعد پھر آئیں گے امیر المومنین کا ساتھ دینے. اس پھر کے آنے میں 1400 سال لگ گئے ہیں. اب 1400 سال لگ گئے، اگر اس وقت نہ سوچتے کہ ابھی معاویہ کا ساتھ دیں بعد میں اہل بیت کا ساتھ دیں گے، اس وقت امیر المومنین کا ساتھ دے دیتے تو 1400 سال نہیں لگنے تھے، چند سالوں میں عدل کا نظام آ جاتا، عدل کا نظام ان کو بھی دیتا. بی بی کا خطبہ جو انہوں نے اپنی بیماری کے زمانے میں گھر میں بیٹھ کے ارشاد فرمایا، دوسرا خطبہ، اس کے اندر یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ اگر تم امیر المومنین کا نام لے کر فرمایا ان کا ساتھ دے دیتے تو خدا زمین و آسمان کی برکتیں تم پر نازل کر دیتا، تم نے جلد بازی کی، عدل کا ساتھ دینے میں سستی دکھائی، اب تم ظلم کو دیکھو گے. اور پھر انہوں نے ارشاد فرمایا اس مفہوم کے ساتھ کہ اگر عدل سہنا تمہارے لیے سخت ہے تو ظلم بہت سخت ہوگا. عدل سہنا سخت پڑ گیا تھا نا، امیر المومنین کی وجہ سے معیشت ختم ہو گئی تھی، عدل سہنا سخت تھا، فرمایا دیکھو اب ظلم بہت سخت ہوگا. کیوں؟ امیر المومنین نے خود کسی کے اوپر ظلم نہیں ہونے دیا تھا، پھر جو حکام آئے انہوں نے عدل کا نام بھی باقی نہیں رکھا، دھجیاں بھی کھیل دی، سب کچھ ذلیل و خوار کر دیا ان لوگوں کو. ہمیشہ ایک بات ہمیں ذہن میں رہنی چاہیے، اگر خدا کے حکم کو پامال کریں گے، جس چیز کو بچانے کے لیے پامال کریں گے اس کے ہاتھوں ذلیل ہونا پڑے گا. مثال عرض کروں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد والے محمد، نعوذ باللہ، اگر میں نے اولاد کی خاطر اللہ کا حکم پامال کیا، چھوٹی چھوٹی باتیں سوچتے ہیں، مثلا فجر کا وقت ہے، بچے کو اٹھانا ہے، بچہ دیر سے سو جائے، اور میں نے کہا دیکھو ابھی دیر سے سویا نہیں اٹھا، اس کو ستا رہے، باپ کی شفقت ہے، ماں کی محبت ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی رات کو دیر سے سو جائے، اب آج سونے دیتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ کا حکم پامال کر دیتے ہیں. کیوں پامال کیا ہے؟ ماں کی محبت تھی، بچے کا آرام اچھا لگا تھا، اب اس بچے کے ہاتھوں ذلت اٹھانی پڑے گی، اب اس بچے کے ہاتھوں ذلت اٹھانی ہے. کیوں؟ اس کی محبت کی خاطر خدا کا حکم پامال ہوا ہے. جس چیز کی خاطر خدا کا حکم پامال ہوگا اس سے ذلت آئے گی. اس بچے کا کیریئر میرے ہاتھوں برباد ہو جائے گا اگر میں نے اس کی خاطر حکم توڑا، خدا کا حکم توڑا. یعنی اگر مجھے اس بچے سے محبت ہے تو مجھے چاہیے میں اس کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے اٹھا دوں، کیونکہ اگر میں نے اس کی محبت کی خاطر خدا کا حکم توڑا ہے اس کی زندگی میرے ہاتھوں برباد ہو گئی. کیوں؟ اب یہ مجھے ذلت میں ڈالے گا، نعوذ باللہ، جب یہ مجھے ذلت میں ڈالے گا اس کی زندگی بھی برباد ہوگی کہ اپنے والدین کو ذلت میں ڈال رہا ہے. خراب میں نے کیا ہے، میں نے خراب کیا ہے. کیوں؟ خدا کا حکم توڑا ہے. میں نے اولاد کی مثال اس لیے دی کہ اولاد بہت مقدس رشتہ ہے، یہ مادہ پرستی کا نہیں ہے، یہ خلوص کا رشتہ ہے. کتنا ہی خلوص کا رشتہ کیوں نہ ہو، اگر خدا کے حکم کے سامنے آ جائے پھر بدنامی ہے، پھر ذلت ہے. اور اگر کوئی دولت کی خاطر خدا کا حکم توڑے، سوائے پستی کے کچھ نصیب نہیں ہونا، اسی دولت سے پستی آئے گی. میں نے کہہ رہا دولت نہیں آئے گی، دولت آ جائے گی شاید، لیکن ذلت لے کے آئے گی، رسوائی لے کر آئے گی، بربادی لے کر آئے گی، کچھ نصیب نہیں ہونے کا. بس ایک قانون بنا لیجیے اپنی زندگی کے اندر، میں اور آپ کوشش کریں، اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق نصیب کرے اس میں انشاءاللہ، خدا کے حکم کے مقابلے میں کسی چیز کو اہمیت نہیں دیں. جس چیز کو اہمیت دیں گے اس کے ہاتھوں ذلت آئے گی. کوفیوں نے مولا امام حسن مصطفیٰ کا ساتھ نہیں دیا، درود بھیجے گا ان کے نام، کہا ہمیں دنیا چاہیے، دنیا کی خاطر اہل بیت کا ساتھ چھوڑا، کہا ہماری معیشت ختم ہو گئی، ہماری زراعت ختم ہو گئی، ہمارے جانور مر گئے، ہمارے تجارتی قافلے سب ختم ہو گئے، یہ ہمیں کہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا، اب ہم کچھ وقت کے لیے یہ سب بنائیں گے۔ اس کو بنانے کے لیے اہل بیت کا ساتھ چھوڑا، امیر شام کا دور آ گیا، امیر شام نے کوفیوں کا حشر بگاڑ دیا، کتنے ہی لوگ شہید ہو گئے، اہل بیت کے ماننے والے ایک ایک کر کے شہید ہونا شروع ہوئے، کوفی خاموش رہے۔ امیر شام کے امتحان پر اگر گڑ گڑا اٹھتے اور اللہ کے راستے پہ واپس آ جاتے تو یزید حاکم نہیں بنتا، یہ خدا کا قانون ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ہم کسی قوم کے اندر مشکل پر عذاب بھیجتے ہیں، سختی بھیجتے ہیں، لعلہم یضرعون، شاید یہ لوگ گڑ گڑائیں، اگر نہیں گڑ گڑاتے تو خدا نے بہت خوبصورت ارشاد فرمایا قرآن کریم میں، فرماتا ہے اگر یہ نہیں گڑ گڑاتے تو ہم ان کے اوپر نعمتوں کی بارش کرتے ہیں، اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مصیبتیں ہمارے باپ دادا کے لیے تھی، اب ہم لوگ سب صحیح ہیں۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مصیبتیں باپ دادا کے لیے تھیں، ہمارا معاملہ صحیح ہے، کیوں؟ ہر قسم کی نعمت مل رہی ہے۔ خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم ان پر عذاب بھیجتے ہیں فجأتاً، اچانک، یہ خدا کا قانون ہے۔ اگر کوئی قوم اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتی ہے پہلے سزا دیتا ہے، سزا دیتا ہے تاکہ اس سزا سے یہ ہوش میں آ جائے، ہوش میں آ جائے تو معاملہ ختم ہو گیا، پھر نعمتیں ملنا شروع ہو جائیں گی اچھائی کے راستے سے۔ اگر ہوش میں نہیں آئے تو اور یہ کہنا شروع کیا کہ نہیں ہم ابھی اس بدبختی پہ باقی ہیں، خدا کی نافرمانی کریں گے، پھر خدا نے کہا اب دنیا کی نعمتیں دیتا ہے، خوش کر دیتا ہے ان کو۔ قرآن کریم فرماتا ہے لوگ کہتے ہیں مشکلات باپ دادا کے لیے تھی، ہم لوگ سب صحیح ہیں، پھر اچانک مصیبت آتی ہے۔ خدا المختار نے اہل کوفہ کو سختی میں رکھا معاویہ کے دور میں، امیر شام کے دور میں، جالتے ہیں یہ لوگ، یہ لوگ نہیں جاگے، اپنی بدبختیوں کے اوپر خوش رہے، دنیاوی اعتبار سے بچ گئے، سید الشہداء قربان ہوئے، انہوں نے کوئی قربانی نہیں دی، سید الشہداء قربان ہوئے۔ اب جب یہ سب کچھ ہو گیا اب خدا نے گرفت کی، اس طرح سے گرفت کی کہ دنیا کی ذلیل ترین قوم میں تبدیل ہو گئے۔ سید الشہداء نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، میں جرت کر کے یہ جملہ کئی جگہ ذکر کرتا ہوں، اگرچہ بعض اوقات مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ بتانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر اہل بیت کا ساتھ نہیں دیتے ہیں ذلت کس پائے کی ذلت ہے۔ سید الشہداء نے فرمایا تھا اگر ہمارا ساتھ نہیں دو گے عورتوں کے استعمال ہوئے کپڑے سے زیادہ ذلیل ہو جاؤ گے، سید الشہداء نے فرمایا، ہوا بھی ایسے ہی، حجاج بن یوسف کے ہاتھوں اتنا ذلیل ہوئے یہ لوگ۔ عالم یہ تھا عربوں میں قبیلوں کا نظام بہت سخت ہوتا ہے، قبیلے کے سردار کی بہت ویلیو ہوتی ہے، کوئی قبیلے کے سردار کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں کرتا، اس کو پتا ہوتا ہے پورا قبیلہ پیچھے ہے، حکام بھی سرداروں کا احترام کرتے ہیں۔ حجاج بن یوسف ایک موقع پر آیا کوفہ میں، کہنے لگا کہ سب لوگ لشکر کے لیے تیار ہو جاؤ، مجھے لشکر چاہیے، کہا میں کسی کا عذر قبول نہیں کروں گا اور کوئی بولے گا تو سزا دوں گا، مجھے لشکر چاہیے، فوراً باہر آؤ۔ یہ وہ قوم تھی جو امیر المومنین کہتے رہتے تھے مجھے لشکر چاہیے، باہر جاتے تھے فجر کے بعد نخیلہ جگہ تھی جہاں پہ وہ لشکر جمع کرتے تھے، صبح کو وہاں جاتے تھے نماز ظہر پہ کوفے میں واپس آ کر کہتے تھے کوئی میرے ساتھ نہیں آیا، پورا دن گزر جاتا تھا امیر المومنین کو انتظار کرتے کرتے، سوائے ان کے اپنے گھر والوں کے کوئی ساتھ نہیں دیتا تھا، خاص دوستوں کے علاوہ سب خالی تھا۔ حجاج بن یوسف پہنچا، کہنے لگا مجھے لشکر چاہیے، میں کسی کا عذر قبول نہیں کروں گا، اعتراض کرے گا سزا دوں گا۔ ایک بوڑھا قبیلے کا سردار سامنے آیا، کہنے لگا میرے 8 لڑکے ہیں، میں خود لنگڑا ہوں اور بوڑھا ہوں، میرے 8 لڑکے قبول کر لو لشکر میں، مجھے معذور کرو۔ حجاج جھکا، تلوار نکالی، گردن کاٹ دی، کہا لو یہ تمہاری حیثیت ہے۔ جیسے اس کی گردن کٹی تو لوگوں کو پل کراس کر کے کوفے کے لشکر میں شامل ہونا تھا، تو پل پہ اتنا ازدحام تھا کہ لوگ پل سے گر گر کے مر رہے تھے، اتنا حجاج بن یوسف کے ہاتھوں دہشت زدہ ہو گئے تھے، اتنے ذلیل ہوئے اس کے ہاتھوں۔ کیوں ہوئے؟ پہلے جب نمائندہ حق بلا رہا تھا کہ میرے لشکر میں آ جاؤ، وہ کسی کی گردن پہ شمشیر نہیں رکھ رہا تھا تو نہیں مانتے تھے، پھر ذلت کے ساتھ گردن پہ شمشیر رکھ کے اسی دنیا کو برباد کیا جس کو بچانے کے لیے امیر المومنین کا ساتھ چھوڑا تھا۔
پھر وہی ہوا، دنیا برباد ہو گئی، کوفیوں کو پھر کچھ نہیں ملا، نہ کوئی زراعت ملی، نہ مال مویشی ملے، نہ عزت ملی، نہ آبرو، کچھ نہیں ملا. جس کو بچانے کے لیے تگ و دو کی تھی، حق کا ساتھ چھوڑا تھا، وہ بھی قربان ہوا. اگر حق کا ساتھ دیتے تو عزت مل جاتی، جنت میں داخل ہو جاتے، اب ذلت بھی ملی اور جہنم میں بھی جانا. یہ قانون ہے اللہ کا. آپ اور میں دنیا میں آئے اللہ کا بندہ بننے کے لیے. ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، میرے بندے بن جاؤ، میری تبعیت کرو. خدا تعالیٰ فرماتا ہے یہی تمہارا سچا سیدھا راستہ ہے. یہ سیدھا راستہ ہے، اس میں سارے کمالات ملیں گے. نہیں کرو گے ذلت ہے، بعد میں ذلت اخاری ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اب یہ اللہ کا قانون ہے، یہ ہم سب کو سمجھ دینا چاہیے. کسی ماں کی محبت اپنی اولاد کے لیے دین سے زیادہ نہ بڑھے، دین کے اندر رہے. کسی باپ کی شفقت اپنی اولاد کے لیے دین سے آگے نہیں جانی چاہیے، دین کے اندر رہنی چاہیے. یہ اولادیں کسی ہدف کے لیے، اولاد کسی ہدف کے لیے، وہ ہدف پورا ہونا چاہیے. فی زمانہ وہ ہدف حجت خدا ہے اور کچھ نہیں. تو ساری ماؤں کی محبتیں، باپ کی شفقتیں، سب کی سب بچوں کے سامنے واضح ہونی چاہیے کہ یہ سب کا سب اس لیے ہے کہ تم امام کے سپاہی ہو. اس لیے کاش ہم بچوں کو شروع سے یہ بتائیں کہ بیٹا آپ کو اس لیے پال رہے ہیں کہ آپ امام کے سپاہی ہیں، اس لیے، اور کوئی ہدف نہیں. یہ جو ہمارے یہاں جملہ کہتے ہیں نا کہ مثلا تمہیں پالا ہے تاکہ تم بڑھاپے میں ہمارا ساتھ دینا، صحیح جملہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے بچے ہمارے لیے پل رہے ہیں. ہمارے لیے کیوں پلیں بچے؟ بچے پلیں امام کے لیے پلیں. اگر ان کو کسی کی خاطر پلنا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس بیچ میں؟ ہم بھی امام کے لیے ہیں تو بچے کیوں ہمارے لیے ہوں گے؟ میرے خیال میں ہماری اورینٹیشن میں یہ غلطی رہ جاتی ہے کہ ہم بچوں کو پالتے وقت ان کو کبھی کبھی یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا ہم تمہیں دے رہے ہیں اور تم ہمارے لیے ہو. دونوں باتیں غلط ہیں. نہ ہم انہیں کچھ دے رہے ہیں نہ وہ ہمارے لیے ہیں. ہم کو بھی امام دے رہے ہیں اور وہ بھی امام کے لیے ہیں. ختم ہو گیا معاملہ. سب کا سب امام ہے. وہ جو مولا امیر المومنین نے فرمایا تھا جملہ نہج البلاغہ میں، درود بھیجے گا ان کی طرف، فرمایا نظام وجود میں میری حیثیت چکی کے پارٹ کی طرح ہے، چکی کا پتھر جس کے اوپر پوری چکی گھومتی ہے. اگر قبول کرتے ہیں ان جملات کو، اور اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ ہم قبول کریں معصوم کا کلام ہے، وجود امام اس کائنات کے اندر محور ہے جس کے اوپر یہ پوری کائنات گھوم رہی ہے. امام کے القاب میں سے ایک ہے واسطہ فیض. واسطہ فیض کیا کہتے ہیں؟ خدا نمتال کی تمام برکتیں وجود امام کے ذریعے سے جاری ہو ساری. البتہ ہم لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھ پاتے، قبول کر رہے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، سمجھ میں ہمیں نہیں آتی واسطہ فیض کسے کہتے ہیں. اور میں تفصیل سے عرض کروں تو ابھی اس مجلس کے اندر ختم نہیں کر پاؤں گا کہ واسطہ فیض کسے کہتے ہیں. شاید مجھے بھی اچھی طرح نہیں معلوم، جتنا بھی معلوم ہو وہ بھی اگر بتانے کی کوشش کروں گا تو غلطی ہو جائے گی، کیونکہ اس کے لیے بہت ساری چیزیں پہلے عرض کرنی پڑیں گی. لیکن واسطہ فیض میں بہت گہرائی ہونی چاہیے. یعنی اب آپ سوچیے، ہم جو بات کہہ رہے ہیں اور روایات کے اندر موجود ہے، وہ یہ کہ جو میں سانس بھی لے رہا ہوں یہ اللہ کا ایک فیض ہے، یہ بھی امام کے وجود کے واسطے سے مجھے مل رہا ہے، یہ بھی امام کے وجود کے واسطے سے. اب ممکن ہے کوئی کہے بھائی یہ شرک ہے کہ آپ امام کے وجود کو اتنا کہہ رہے ہیں، امام ایک رہنما ہے، حاکم ہے، تو ہم اس کو کہیں گے تم اس معاملے میں نادان ہو، حقیقت امامت سے آگاہ نہیں ہو. امامت کی ایک حقیقت ہے شارع ہونے کے ناطے، شریعت بیان کرنے والے ہیں، اور ایک ان کی پوری کائنات کے اندر محوری حیثیت ہے، بیچ کی حیثیت. وہ کچھ اور ہے، یہ کچھ اور ہے. وجود کے اندر ان کی حیثیت کچھ اور ہے، وجود میں ان کی ذات مقدس انبیاء سے افضل ہے. کیوں ہمارے پاس قول امیر المومنین کی ذات انبیاء سے افضل ہے؟ اس پہ غور فرمائیے. کیوں ہمارے پاس اقوال موجود ہیں کہ امیر المومنین حضرت آدم کے وجود سے پہلے تھے؟ کس مرحلے میں پہلے تھے؟ حاکمیت کے اعتبار سے، شارع ہونے کے اعتبار سے، تو حضرت آدم کے ختم نبوت کے بعد تشریف لائے، پھر امیر المومنین. لیکن کسی اور حیثیت میں حضرت آدم سے پہلے تھے. کون سی حیثیت ہے وہ؟ اس حیثیت کی بنیاد پر واسطہ فیض بنے. سب کچھ ہوا ہے ان لوگوں کے واسطے سے ہوا ہے, سب کچھ ان لوگوں کے واسطے سے ہوا ہے. ہم اس امامت کی اس حیثیت کو نہیں جانتے. اب میں سوچتا ہوں, یہ جو معذرت کے ساتھ میں جملے کے اوپر اتنی تاکید کر گیا, استغفر اللہ, یہ جو ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے بات, اس کی ایک وجہ یہ کہ ہم مخالفین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. مخالفین ہم سے کیا کہہ رہے ہیں, نبی کے بعد جانشین امیر المومنین ہے یا فلاں شخص ہے. اصل وہ جس چیز کے اوپر امیر المومنین سے نزاع کر رہے ہیں, امیر المومنین کی ذات اس سے بہت بلند ہے کہ کوئی ان سے اس مسئلے پہ جھگڑا کرے. یہ لوگ تو چھوٹی سی ایک بات کے اوپر ہیں, ان کو کیا پتا امیر المومنین کی ذات کیا ہے. اس بات کی شعور سے غافل ہیں کہ امیر المومنین کی ذات کیا ہے. اسی طریقے سے غفلت کریں گے ہم اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک حکمران ہے جو آنے والا ہے. نہیں, ایک حکمران نہیں آنے والا, کائنات کا واسطہ فیض آنے والا ہے. وہ جس کے دم سے پوری کائنات جاری و ساری, وہ آنے والا ہے. جو خدا اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہے, وہ آنے والا ہے. بہت بڑی برکت ہے جو آنے والی ہے. صرف حاکم ہونے کے ناطے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں شقی ہے یا سعید ہے. صرف حاکم تو نہیں کر سکتا ہے کام, صرف حاکم تو یہ نہیں کر سکتا کہ وہ سورج کو اور چاند کو اشارے کرے تو سورج اور چاند اس کے اشارے پہ چلنا شروع ہو جائے. حاکم تھوڑی یہ کام کر سکتا ہے. حاکم سے کہیں بڑھ کر کوئی حیثیت ہونی چاہیے. اس حیثیت میں میرے اور آپ کی اولاد کی کیا حیثیت ہے؟ جس کے دم سے پوری کائنات بنی ہے اس کے سامنے چند بچوں کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن یہ اس در کریم کا لطف ہے کہ حقیر کے حقیر نذرانوں کو بھی قبول کر لیتے ہیں. ایک حقیر اپنے حقیر نذرانے کو بھی دیتا ہے, اس کو بھی مان دیتے ہیں کیونکہ وہ کریم ہے. ہمارے کسی کام سے ان کی کسی نقص کو کوئی کمی کو پورا نہیں کیا جا سکتا. یعنی کوئی یہ سوچے ہمارے کسی کام سے مثلا ان کا کوئی نقص پورا ہوگا. جو مثلا بعض اوقات کوئی کسی نے کہا کہ ہم جو فاتحہ بھیجتے ہیں, تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں, ہدیہ کرتے ہیں اہل بیت کو, اس سے ان کی کیا ضرورت پوری ہوگی؟ ارے ہماری کسی چیز سے ان کی کون سی ضرورت پوری ہو سکتی ہے؟ اصل ضرورت ہے نہیں کہ وہ کمال مطلق ہیں تو اس میں نقص کہاں سے ہے. اس میں نقص نہیں ہے کہ ہم کوئی چیز بھیج کر کوئی ضرورت پوری کریں گے. تو یہ کہنا کہ مثلا ہم فاتحہ پڑھیں, تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں, اس سے ان کی کون سی ضرورت پوری ہوگی؟ میں پھر عرض کروں گا ہمارے درود سے ان کی کون سی ضرورت پوری ہونی ہے. یہ درود بھی ہم اپنے لیے بھیجوا رہے ہیں کہ خدا سے کہیں, خدا ہے جن کو تو نے افضل خلق کیا ہے ہم ان کے ماننے والے ہیں. اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو سب کا سب صرف اس بات کو ثابت کرنے کے لیے خدا متعال کے سامنے کہ خدایا جو تیرے برگزیدہ ہیں ہمارا ان سے ایک تعلق ہے, ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. نہ ہماری دعا سے ان کو کچھ پورا ہونا ہے, نہ ہمارے کچھ کسی ہدیے سے, نہ ہماری جان سے کچھ ہونا ہے کیا؟ اچھا ہم لشکر بنائیں گے, ان کو لشکر کی کمی تھی کیا؟ ایک عباسی خلیفہ ساتویں امام کو لے کر ایک لشکر کے سامنے سے گزارتا ہے, بہت بڑا لشکر بناتا ہے. اتنا بڑا لشکر بناتا ہے, آپ نے سنا یقیناً واقعہ کہ ان جانوروں کی صرف فضلے کو جمع کرتا ہے, کہتے ہیں ہم آگے جا رہے ہیں ان کا فضلہ جمع کرو. دس یوں ہزار گھوڑے ان کے فضلے کو جمع کرو, ایک جگہ جمع کرتے چلے جاؤ, پہاڑی بناؤ اس سے. امام کو لے کے جاتا ہے, نہیں معلوم کتنے ہفتوں کے بعد وہاں سے واپس آتا ہے تو جانوروں کے فضلے جمع ہو کر پہاڑی بن گئی تھی. اتنا بڑا لشکر تھا اس کا. پھر کہتا ہے اس کے اوپر مٹی کی لیپ لگاؤ. اس پہاڑی کے اوپر مٹی کی لیپ لگائی تو پتا چلا ایک آرٹیفیشل چٹان بن گئی. امام سے کہتا ہے آپ اس کے اوپر چڑھ کر میرا لشکر دیکھیں. شان و شوکت دکھانا چاہتا ہے اپنے امام کو. امام فرماتے ہیں صحیح ہے, اوپر چڑھتے ہیں. اوپر سے جا کر نیچے منظر دکھاتا ہے, وہاں سے وہاں تک گھوڑے گھوڑے مسلح گھوڑے. کہنے لگا یہ دیکھیں میرا لشکر. امام فرماتے پیچھے پلٹ کے دیکھو. پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے, بے ہوش ہو جاتا ہے. کافی وقت بے ہوش رہتا ہے, پھر ہوش میں آتا ہے, امام سے معذرت کرتا ہے, کہتا ہے آپ روانہ ہو جائیے. امام کو بھیج دیتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں تو نے کیا دیکھا؟ بظاہر تو تو متاثر کرنے لے کے گیا تھا ان کو، تو خود بے ہوش ہو گیا. کہنے لگا میں نے جب آنکھ کھولی تو میں دیکھا زمین سے لے کے آسمان تک فرشتوں کا ڈھیر میری طرف نظر لیے بھر رہا ہے. امام نے فرمایا کہ دیکھو یہ ہمارا لشکر ہے، ہم 40-50 لوگ، لاکھ لوگ بھی جمع کر لیں، امام کے لشکر سے زیادہ ہیں کیا؟ کیا حیثیت ہے ہماری؟ یہ تو خدا کچھ لوگوں کو نوازنا چاہتا ہے اس لیے موقع دے رہا ہے کہ اگر تم اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ تو دیکھو میری حجت کا ساتھ دے دو. نہ وہ اس پہ مجبور تھا کہ لوگ امیر المومنین کا ساتھ دیں، نہ وہ اس پہ عاجز ہے کہ ہم اہل بیت کا ساتھ دیں، کسی کا کوئی عاجز نہیں. پوری دنیا ساتھ نہ دے غرق ہو جائے، ان کے اوپر کیا فرق پڑنا ہے، ان کی عظمت میں کیا کمیاں آنی ہیں. تو ہم موقع تلاش کریں کہ ہم کسی کے کام آ جائیں، اور الحمدللہ یوں احساس ہوتا ہے اب شاید خدا موقع دینے والا ہے، اب شاید موقع دینے. یعنی پہلے خدا نے متعال نے 1400 سال لوگوں سے کہلوایا یا لیتنی کنت معکم، اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا. اتنا کہلوایا کہ اب لاکھوں لوگ کہہ رہے ہیں مولا تشریف لائیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے، کاش کا معاملہ نہیں ہے، اب ساتھ دیں گے، اب شاید موقع ملنے والا. تو اس کے لیے تیار کرنا پڑے گا سب کو، اور بہت بڑی ذمہ داری خواتین کے اوپر. الحمدللہ رب العالمین آج کا دور بیداری کا دور ہے، الحمدللہ ہمارے خاندانوں کے اندر اگر خواتین کے ذریعے سے کوئی تبدیلی آئی وہ تبدیلی پائیدار ہے. جتنی قوموں کو دیکھیں گے جنہوں نے کچھ تبدیل کیا دنیا کے اندر، ان کی مومنہ خواتین نے کیا. حوصلہ اس وقت ہے، آپ نے دیکھا ایک شہید جلوس کے اندر شہید ہوا، اور اس کی ماں جہاں جا رہی ہیں تقریر کرنے کے لیے وہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ میرے 3 بیٹے ہیں، ایک گیا ہے باقی بھی دوں گی، بار بار کہہ رہی ہیں. یا مثلاً 4 ہیں اور 3 باقی ہیں، وہ بھی عزاداری کی راہ میں قربان کروں. جب یہ جذبہ ہو ہمارے یہاں، اور لفظ میں نہیں دل کی حقیقت کے اندر، اس قوم کو کوئی قوم شکست نہیں دے سکتی. جس کی مائیں بیتاب ہوں اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اور جب تک یہ ہے کہ میں سوچوں میرے 2 بچے ہیں، ایک جائے ایک نہ جائے، ایک قربان ہو جائے تاکہ ایک میرا بھی ساتھ دینے والا ہو، اس کا مطلب معاملہ صحیح نہیں ہوا ابھی، اس کا مطلب ابھی شہادت کا جذبہ پورا نہیں آیا. کوئی ماں یہ چاہے گی ایک کامیاب ہو دوسرا ناکام ہو جائے؟ جب دنیا کی کامیابی کی باری آتی ہے تو کیا کوئی ماں یہ دعا کرتی ہے 2 بچے ہیں ایک کامیاب ہو جائے دوسرا ناکام ہو جائے؟ کبھی بھی نہیں. 10 بھی ہوں تو 10 کے لیے کہے گی سب کے سب کامیاب ہوں، یہ کامیابی نہیں ہے کیا؟ شہادت کم کامیابی ہے. الحمدللہ اب خواتین کے اندر شعور آنا شروع ہوا ہے. ویسے تو پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں، یعنی اگر ہم سے کوئی ظاہری طور پر کہے اور پوچھے تو ہاں ظاہری طور پر تو حالات بہت خراب ہیں، ملک کی سیاسی حالت بہت خراب ہے، معاشی حالت بہت ابتر ہے، ملک کے اندر داخلی انتشار بہت زیادہ ہے. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے اندر شعور آنا چاہیے تھا ان میں شعور آنا شروع ہو گیا ہے، ہمیں مستقبل بہت اچھا لگتا ہے. لوگ تو شہید ہوئے ہیں، وہ تو ہر قوم کو جگانے کے لیے خون دینا پڑتا ہے، ہر قوم کو جگانے کے لیے یہی ہوتا ہے، کوئی قوم بغیر قربانی کے نہیں جاگتی. قربانیوں کے بعد جاگ جائے یہ کامیابی ہے، قربانیاں ہمیشہ دینی پڑتی ہیں. لہذا آپ کی سرزمین سے سادات اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نسل سے مثلا علامہ شہید عارف حسین حسینی نے قربانی دی، واقعا شہید مظلوم تھے، ان کے زمانے میں اتنی زیادہ شعور کی لہریں نہیں تھیں، انہوں نے مظلومیت کے ساتھ قربانی دی. جس وقت وہ تشریف فرما تھے مجھے یاد ہے ایک تقریر میں ہم گئے تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ مشکل یہ ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ یاری مدد کے ماننے والے ہیں یا نہیں ہیں. اس بیچارے کے ساتھ یہ مصیبت تھی، اتنا پروپیگنڈا دشمن نے کیا ہوا تھا اور وہ بیچارے سب کے سامنے کہتے تھے کہ میں امیر المومنین کا ماننے والا ہوں. اور وہ تھے کہ جب شہید ہوئے ہیں تو ان کا قاتل عدالت میں کہتا ہے کہ میرے خواب میں سیدہ آئی ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ تم نے میرے فرزند کو کیوں مارا. وہ تھے مظلومیت کے عالم میں قربانی دینی پڑتی ہے. جب قوم سو رہی ہو تو کچھ پاکیزہ لوگوں کو اپنی جانیں دینی پڑتی ہیں کہ بالآخر قوم کو تو جگانا ہے. کیا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ضیاء الحق کے منحوس دور کے اندر اگر شیعوں کی قیادت کروں گا تو میں شہید کر دیا جاؤں گا؟ پتا تھا، واضح تھا، سب کو نظر آ رہا تھا کہ بھائی وہ جو افغان جہاد نام نہاد ہو رہا ہے اس کا پورے پاکستان میں ڈنکا بجا ہوا ہے، کسی کی جان مال محفوظ نہیں ہے. اگر اس طریقے سے شیعوں کے نام پر اور مثلا جمہوری اسلامی اور نظام ولایت فقیہ کا نام لیں گے تو بچیں گے نہیں، یہ سب کو پتا تھا، شہید کر دیے جائیں گے، قربانی دینی پڑتی ہے، کچھ لوگوں کو خون بہانا پڑتا ہے. کیا باخ الحکیم کو نہیں پتا تھا؟ خود رفسنجانی نے کہا ہے کہ ہم باخ الحکیم جب جانے لگے تو رفسنجانی نے ایک میٹنگ کی، رفسنجانی نے کہا کہ آپ جانتے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کو ایسا احساس ہے اس بات کا کہ آپ شاید واپس نہیں آئیں گے؟ کہا میں اچھی طرح جانتا ہوں، عراق میری سرزمین ہے، میں جانتا ہوں میں واپس نہیں آؤں گا. وہ جانتے تھے اچھی طریقے سے کہ ہم شہید ہو جائیں گے، شہید صدر نہیں جانتے تھے کیا؟ بخوبی جانتے تھے. ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم گئے ان سے کہا کہ اگر آپ شہید ہو جائیں گے کوئی یہاں پہ نہیں ہلے گا، فرمایا میں جانتا ہوں. سب لوگ جانتے ہیں کہ اگر کوئی قوم سو رہی ہو تو اس کو جگانے کے لیے پاکیزہ خون دینا پڑتا ہے، سب جانتے ہیں اور یہ قانون ہے. الحمدللہ پاکیزہ خون بہا ہے، اب قوم میں بیداری آئے گی، شہادتیں بے اثر نہیں ہوتی، شہادتیں ہمیشہ اثر لاتی ہیں. کچھ لوگوں کو اس قابل کر دیتی ہیں کہ کمالات تک پہنچ جائیں، باقی لوگ پہنچے پہنچے نہیں پہنچے نہ پہنچے، کچھ لوگ یقیناً اس قابل ہو جاتے ہیں کہ کمالات تک پہنچ جائیں. کوشش کریں ہمارا اور آپ کا نام ان کچھ میں شامل ہو جائے کسی طریقے سے. ان کا ہمیں جواب دینا ہے سب کا بھی کہ لوگ شہید ہوئے ہیں، انہوں نے تو جان ہتھیلی پہ رکھ کے اپنی جان قربان کر دی. ان لوگوں کے لیے واقعہ مبارکباد کہ جس جگہ پر ایک انسان پہنچ سکتا تھا کمالات کے راستے میں، یہ اس کمال پہ پہنچ گئے. ان کے لیے تو مبارکباد ہی مبارکباد ہے، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا تھا؟ ہم نے جواب دینا ہے. اور جس دن ہماری مائیں بہنیں اس بات کے لیے تیار ہو گئیں کہ ہاں ہم قربانی دیں گے، اپنی اولاد کو قربان کریں گے، ہدف یہی ہے، جس دن یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہدف یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں قربانی دیں گے، پھر مشکل حل ہے، پھر مشکل آسان ہے. البتہ میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں، مجھ جیسے کو حق نہیں ہے یہ باتیں کہنے کا، واقعا حق نہیں ہے ہم لوگوں کو، کم از کم مجھے یہ حق نہیں ہے کہ مثلا میرے اطراف میں کوئی شہید نہیں ہے خاندان کے اندر، تو میں نے تو نہیں سہا کہ مثلا کوئی شہید ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. تو مجھے بعض اوقات ان باتوں کہہ کے بہت شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم جیسوں کو حق نہیں ہے یہ بات کہنے کا جس کا کوئی شہید نہیں ہے. اب یہ کہ التجا ہی کر سکتے ہیں خدا سے، اور ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، خدا کے مطابق سے ہم طلب کر سکتے ہیں، خدا نصیب کرے. باقی جن لوگوں نے جھیلا ہے وہ جانتے ہیں بیچارے انہوں نے کیا جھیلا ہے، لیکن میں عرض کرتا چلوں گا آپ کو مقام نصیب ہوا، آپ شہید کے باپ ہوں، آپ شہید کی ماں ہوں، شہید کے بھائی ہوں، آپ کو خدا کے مطابق نے عزت دی. غم تو ہوتا ہے، انسان جائے گا تو غم تو ہوگا، لیکن خدا نے مثال کے سامنے پر فخر رہی ہے، خدا تیرا شکر تو نے عزت دی، سید الشہداء کے سامنے عزت دی، حیثیت دی، آبرو دی. کل سید الشہداء کے سامنے جائیں گے یہ لوگ تو یہ صرف سید الشہداء سے یہ نہیں کہیں گے ہم آپ کے غم میں رونے والے تھے، کہہ سکیں گے مولا قربانی دی آپ کے لیے، ہم نے قربانی دی. البتہ ہماری قربانیاں حقیر ہیں ان کی قربانی کے سامنے، ناچیز، ناقابل ذکر، لیکن بحمد اللہ یہ لوگ پرفخر ہیں، ہم لوگوں کے اوپر ذمہ داری. تو میں عرض کروں گا بار بار، اگر ہماری مائیں بہنیں اس بات کو سمجھ جائیں کہ ہم لوگوں کی زندگی کا ایک مقصد ہے، ہمارے بچے، ہماری زندگی، ہماری سب کچھ، عزت، آبرو، شہرت، طاقت، سب کچھ صرف ایک ہدف کے لیے، یہ امام کا راستہ ہے. آپ دیکھیں اصحاب اہل بیت اطہار علیہ السلام اس معاملے پر اتنا مطمئن تھے کہ جیسے کوئی سیکنڈ آپشن تھا ہی نہیں. اب دیکھتے ہیں شب عاشور کوئی نہیں اٹھ کے گیا، اگر ان لوگوں کے لیے ایک سیکنڈ آپشن ہوتا کہ بھئی ایک راستہ یہ بھی ہے، کوئی تو جاتا تھا، کوئی بھی نہیں گیا. یہ لوگ اتنا واضح ہو گئے تھے، نہ صرف یہ واضح تھے، ان کی خواتین واضح تھی، بالکل کلیئر تھا سب خواتین کے لیے کہ بھئی جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں یہ راستہ آسان راستہ نہیں. اور میں پھر عرض کروں گا یہ دس جس قوم نے سیکھ لیا اس کو عزت مل جائے گی، سید الشہداء نے مدینہ کے جوانوں کے نام ایک خط لکھا تھا, ایک سطر یا نصف, اس میں لکھا جو ہمارا ساتھ دے گا وہ شہید ہو جائے گا, جو ساتھ نہیں دے گا اسے عزت نہیں ملے گی. یہ خط میرے اور آپ کے لیے بھی ہے, یہ آپ کے لیے, جوانوں کے لیے بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں, بوڑھوں کے لیے بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں. عزت چاہیے, سید الشہداء کا راستہ ہے شہادت, شہادت کے لیے تیار ہو اگر عزت چاہیے. دنیا میں یزیدوں کی غلامی چاہیے, شہادت سے بھاگو, شہادت سے بھاگو گے یزیدوں کی غلامی میں پھنس جاؤ گے. عبید اللہ ابن زیاد کے جوتے چاٹنے پڑیں گے, عمر ابن سعد کے سامنے سر جھکانا پڑے گا, دنیا کے ذلیلوں کے سامنے ذلیل ہونا پڑے گا. شہادت کا راستہ لوگ ہیں, عزیزوں کے سامنے عزیز کر دے گا, خدا عزت داروں کے سامنے عزت دے دے گا. ماں باقی عزت عزت ہے. ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ امام کی نصرت کے لیے طلب شہادت, آرزو شہادت, اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں. ہمارا موضوع تھا عالمی مہدوی انقلاب کے تقاضے, یہ پہلا تقاضا, باقی سب چیزیں ساتھ ساتھ, یہ تقاضا سر فہرست. طلب شہادت نہیں, آرزو شہادت, شہادت مانگے نہیں, شہادت کی آرزو کرے, کاش نصیب ہو. جس دن میں اور آپ کنوینس ہو گئے, بالاخص ہماری مائیں بہنیں یہ کنوینس ہو گئیں, پھر معاملہ حل ہو گیا, پھر نہ ہمیں کوئی قوم سر جھکا سکتی ہے ہمارا, نہ ہمارا کوئی بگاڑ سکتا ہے. لبنان کی قوم ہمارے سامنے ہے, عراق کی قوم ہمارے سامنے, ایران کی قوم ہمارے سامنے, پوری تاریخ میں آنے والے اہل بیت اطہار انسان کے ماننے والے ہمارے سامنے, کوئی سر نہیں جھکا سکتا. جن کی مائیں بیدار ہیں, جن کی بہنیں جاگ جائیں, اپنے بچوں کو شہادتوں کے لیے تیار کریں, ہمارے سامنے چھوٹا سا ایک دن آ رہا ہے, یہ بتانے کے لیے دنیا کو کہ ہم بیدار ہیں, ہم جاگ گئے, نہیں جھکا سکو گے. آپ اپنی پوری طاقت کو استعمال کریں, پھر آپ اثرات دیکھیں گے. میں نہیں کہہ رہا ہماری جانیں پھر کبھی نہیں جائیں گی, نہیں ممکن ہے جانیں پھر بھی جائیں گے, کیا پتا ہم سب کو لے کر میدان کے اندر اترے چہلوں کے دن پھر کوئی بم دھماکہ ہو, لیکن عزت کے ساتھ جائیں گے, ہم ڈر کے نہیں جائیں گے. یہ جو نعرے آپ لگائیں گے, یہ جو نعرے آپ لگا رہے ہیں, جس انداز میں بھی آپ لگا رہے ہیں, ایک ایک چیز دشمن نوٹ کرتا ہے, ایک ایک چیز. امریکہ میں تحقیقی ادارے بنے ہوئے ہیں جو اس بات کو نوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کا پرچم جلایا تھا یا نہیں جلایا تھا, جب جلایا تھا تو نعرے کتنے لوگ لگا رہے تھے, جب نعرے لگا رہے تھے تو مٹھی بند کر کے جذبے سے لگا رہے تھے یا بغیر جوش و خروش کے لگا رہے تھے, یہ سب چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں. آپ نے نعرہ لگانا ہے, پورے جذبے کے ساتھ لگائیے, پوری طاقت کے ساتھ لگائیے, اپنے پوری جذبے کا اظہار کرتے ہوئے نعرہ لگائیے. یہ نعرے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول ہوں انشاءاللہ. اور میں عرض کیا کہ قربانیاں دینے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے, ان کے چاہنے والے ہر دور میں قربانی دیتے تھے, اور میں نے آج بھرپور طریقے سے آپ کے سامنے اصرار کیا, بالخص خواتین ماؤں بہنوں کے لیے ان کا کردار فیصلہ کن کردار ہوگا ان مصیبتوں میں. مجھے صرف شہادت مسئلہ نہیں ہے, بچہ جیل میں ہے اس وقت, ماں کو صبر دکھانا پڑے گا, بچہ زخمی ہوا ہے,
نہ ہو تو ہم مل دکھانا پڑے گا, شکایت نہ کریں, اللہ کے سامنے صبر کریں. میں پھر کہوں گا میں اپنے لیے ایک اعتبار سے سمجھتا ہوں کہ ہمیں حق, مجھے حق نہیں ہے, کم سے کم مجھے حق نہیں ہے, لیکن میں کیا کر سکتا ہوں. ان کو صبر کرنا پڑے گا, اللہ کی راہ میں صبر کرنا پڑے گا. شاید ماں اور بہنوں کی تسلی کے لیے خدا نمتار نے کربلا میں زہیر بن قین کی زوجہ بھی رکھی. زہیر بن قین اپنی زوجہ کے ساتھ سفر کے کام کرتے تھے. ابتدائی طور پر کربلا کے ساتھیوں میں نہیں تھے, کربلا کے ساتھیوں میں نہیں تھے. عاشور کے دن ان کا کردار بہت واضح ہے, جگہ جگہ سعید الشہدا کے ساتھ, جگہ جگہ سعید الشہدا کے ساتھ. اور جب عمر ابن سعد اپنا نمائندہ بھیجتا ہے تو گویا یہ اس نمائندے سے براہ راست گفتگو کر رہے تھے, اتنے سعید الشہدا کے مرد اعتماد تھے. شروع میں سعید الشہدا کے ساتھ نہیں تھے. ان کی زوجہ ان کو میدان کربلا کی سعادت تک لے کر آئے. خدا ایسی زوجہ نصیب کرے سب کو کہ جو دین میں مددگار, دین میں کمال تک پہنچا دے اپنے زوج کو, اپنی محبت کو اپنے خدا کی اطاعت کو قربان کرے, اپنی مصیبتوں کو تحمل کرے. زہیر بن قین کی زوجہ کی طرف سید الشہدا کا نمائندہ پہنچا زہیر بن قین کے سامنے. جہاں سید الشہدا پڑاؤ ڈالتے تھے, زہیر بن قین اس منزل سے آگے چلے جاتے تھے تاکہ سید الشہدا کے خیمے کے سامنے مجھے کھڑا نہ ہونا پڑے. اپنے اندر عزت دار آدمی تھے, کہتے تھے میں حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھ سکتا, ان کو مدد کی ضرورت ہے اور میں مدد نہیں کر رہا. جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں ان سب کے اندر انسانیت معراج کے اوپر ہے. چاہے یہ عسکر یزید میں کھڑے ہوں جیسے ہور, چاہے زہیر بن قین بظاہر بے طرف, ان کے اندر انسانیت تھی. اس انسانیت نے ان کو یہاں پہنچایا. بہت خوبصورت بات تھی یہ کہ یہ سب کے سب جہاں کہیں بھی تھے انسانی اقدار میں بہت اونچے تھے. بس زہیر بن قین بظاہر ساتھ نہیں ہے لیکن عزت دار آدمی ہے. سید الشہدا کے سامنے کھڑے نہیں ہو پا رہے اس لیے بھاگ جاتے ہیں, دوسری منزل پہ چلے جاتے ہیں. سید الشہدا بھی گویا وہ ہیں جو ہر انسان کو چاہتے ہیں جنت میں داخل ہو, نہیں چاہتے زہیر جیسا خوبصورت جہنم کی نظر ہو جائے. دعوت دیتے ہیں, تم مثلا میں اپنی دانے پہ سوچتا ہوں, مثلا ان سے کہنا چاہتے زہیر تم فرشتوں سے اوپر بنے ہو, اپنے آپ کو پس مت کرو ہمارا ساتھ. نمائندہ بھیجتے ہیں, زہیر بن قین پوچھتا ہے کس کے نمائندہ بھیجتے ہیں, سید الشہدا کا نام دیتا ہے. نمائندہ کہتا ہے کہ سید الشہدا نے تمہیں طلب کیا. کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اپنا فیصلہ کروں گا. زہیر سامنے آ جاتی ہیں, محترمہ ہے مومنہ, یہ ایک عورت کا کردار ہے صحیح موقع پر اپنے شوہر کو دین کی طرف لے کر جائے, قربانی کا حوصلہ اس کے اندر زندہ کرے, اگر غیرت دکھانی پڑے غیرت دکھائے. کہتے تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا, تم بہادر آدمی ہو, تم شہ سوار ہو, تم نڈر ہو, تم بزدل آدمی بن رہے ہو, تمہیں نواز رسول بلا رہا ہے, تمہارے دین کی غیرت کہاں ہے. زہیر بن کہتے ہیں کہ میں جانے کو تیار ہوں, تمہاری وجہ سے نہیں جاتا. اب زہیر بھی سب کچھ جانتے ہیں کہ معاملہ صرف شمشیروں تک بھی نہیں جائے گا, معاملہ رسیوں تک جائے گا, رسیاں بن رہی ہیں. زہیر بنی امیہ کو جانتے ہیں, بنی امیہ جانور ہے. کہا اگر معاملہ صرف زنجیروں کا شمشیروں کا ہوتا تو میں شمشیریں کھانے کو تیار ہوں. مجھے معاملہ, مجھے پتا ہے بات تم پر بھی آئے گی, بات تم پر بھی آئے گی. کہا ہماری پرواہ مت کرو, ہم اور بچوں کی پرواہ مت کرو, تم سعید الشہدا کا ساتھ دو. یہ مومنہ ہے اہل ایمان, قیامت کو دیکھنے والی بی بی سیدہ کی طرف دیکھنے والی ہے. سیدہ کا فرزند ریگستان میں ہے, کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے, وہ اپنے شوہر کی محبت قربان کر رہی ہے, اپنے بچوں کو یتیم کر رہی ہے کیونکہ سیدہ کے فرزند کا ساتھ دینا ہے. کہتی ہیں کہ جاؤ تم روانہ ہو جاؤ, ہماری پرواہ مت کرو. کہا اگر تو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جاؤں تو میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں, طلاق دے دوں گا تاکہ تیرا میرا رشتہ ختم ہو جائے, رشتہ ختم ہو جائے پھر دشمن تیرے اوپر ظلم نہیں کرے گا. زہیر بن قین کی زوجہ صرف جان کی حفاظت نہیں چاہتی, اپنے لیے شرف بھی چاہتی, اپنے لیے عزت بھی چاہتی ہے. کہتی میرے لیے موقع ہے کہ میں شہید کی زوجہ بنوں, کہتی تو مجھے طلاق دے دے گا, میں شہید کی زوجہ بننا چاہتی ہوں, تو کیوں طلاق دے رہا ہے مجھے؟ کہا کہ دشمن تجھ سے حساب دے گا. اور پھر زہر کی زوجہ نے واقعی جملہ کہا, کہا میں نے سنا ہے کہ حسین کے لشکر میں زینب بھی ہیں, یہ صحیح ہے؟ زہر نے کہا ہاں صحیح ہے, بی زینب کی لشکر کے اندر ہے. فرمایا اے زہر تو مجھے زینب کے ساتھ چھوڑ دے, جو وہ جھیلے گی میں بھی جھیل دوں گی. یہ مومن ہے, اس نے کمال پہ پہنچا دیا زہر کو, سلام ہو خدا نے اتار پہ ان کی ذات پر. لیکن میرا دل کہتا ہے میں زوجہ زہر سے کہوں کہ اے مقدرہ, اے مومنہ, آپ نے اپنے آپ کو بہت بڑے امتحان میں ڈالا ہے, بی بی زینب بہت بڑے امتحان سے گزرنے والی ہے. وہ امتحان چھوٹا امتحان نہیں ہوگا. مجھے نہیں معلوم حضرت زہر کی زوجہ نے کیا سوچ کر کہا تھا مجھے زینب کے ساتھ بھیج دے. کیا پتا نہیں ان کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا کہ بازوؤں میں رسیاں بندھنی ہیں, خیموں میں آگ لگنی ہے, بچے گھوڑوں کے نیچے پامال ہونے ہیں, کنواں اور شام کے بازاروں میں جانا ہے, درباروں میں بے مغلا اور چادر کھڑا ہونا ہے. زینب نے تو بہت کچھ برداشت کرنا ہے. پتا نہیں ان کو پتا تھا نہیں پتا تھا, اب تاریکی ہو گئی, کسی بھی وجہ سے تاریکی ہوئی تو شاد غریبہ یاد کر لو, بی بی زینب کا تذکرہ ہے. دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہ ہوں تو واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار لبنان کے مومنین, عراق اور ایران کے مومنین, دنیا بھر کے مومنین, جہاں کہیں بھی کفر کے مقابلے میں برسر پیکان ہیں, ان تمام مجاہدوں کو فتح و نصرت نصیب فرما, ان کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما. اے پاک پروردگار امریکہ کا لشکر دنیا اسلام کے اوپر طاری ہونے کے لیے آیا ہے, غاصب ہونے کے لیے آیا ہے, تو جب واسطہ محمد والے محمد کا اس لشکر کفر کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار سانح عاشورہ میں جو لوگ شہید ہوئے تو جب واسطہ محمد والے محمد کا ان کی شہادتوں کو قبول فرما, ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. تمام آرزوئیں دعائیں تیری حجت کے لیے ہیں, تجھے واسطہ محمد والے محمد کا, وارث اہل بیت اطہار بی بی سیدہ کی دل کی ٹھنڈک ان کے بیٹے کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جانے ساروں میں قرار فرما, اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک قرآن ابھی آپ کی خدمت میں دکھانا چاہتے ہیں, تشریف فرما رہیے, انشاءاللہ اس کو ملاحظہ فرمائیے. درود بھیجیں محمد.